أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہماری گفتگو ہو رہی تھی آخرت کے حوالے سے، اور جس پوائنٹ آف ویو کو ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں وہ آخرت کا قرآنی نقطہ نظر ہے. اور ظاہر ہے کہ قرآنی نقطہ نظر کو مزید سمجھنے کے لیے یا اس کو اور اچھے طریقے سے پہچاننے کے لیے حدیث اور کلام معصوم کو بھی ساتھ ملانا ضروری ہوتا ہے، لیکن فوکس آیات قرآنی پر. ہماری گفتگو کئی منازل کو طے کرتی ہوئی یہاں تک پہنچی تھی کہ ہم نے اب اس چیز پر بات کرنا شروع کی تھی کہ ہم اس دنیا میں جو بھی عمل انجام دیتے ہیں، ہمارا جو ڈیڈز ہیں عمل، ان کی آخرت کے حوالے سے کیا سگنیفیکنس ہے یا ان کی کیا شکل ہوگی. تو ہم نے پچھلی دفعہ دو باتیں آپ کی خدمت میں خصوصیت سے عرض کی تھیں، سورہ آل عمران کی آیتوں سے اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت سے ملا کر، کہ ہر شخص اپنے عمل کو دیکھ رہا ہوگا، یعنی ہم میں سے ہر ایک کے عمل کی ایک حقیقت ہے، عمل کی ایک حقیقت ہے. عمل کی جزا ملنا ایک اور بات ہے. جزا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ عمل کے بدلے میں کچھ ملنا. یعنی جب آپ جزا یا اجر کی بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ آپ ایک چیز دیں گے اور اس کے بدلے میں کچھ پائیں گے، یہ جزا ہے یا اجر ہے یا ریوارڈ ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ کا ریوارڈ ہے فرسٹ پوزیشن، تو فرسٹ پوزیشن کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس نے اپنے سال بھر کی محنت دی اور اس کے بدلے میں ایک ریوارڈ حاصل کیا. یہ دو الگ چیزیں. لیکن قرآن کریم بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ تجزون ما کنتم تعملون، زیادہ تر مواقع پر، کہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو وہی تمہاری جزا ہے. یا سورہ آل عمران کی آیت میں کہہ رہا ہے کہ جب وہ جو عمل انہوں نے کیا اس کو اپنے سامنے حاضر پائیں گے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہر عمل کی ایک حقیقت ہے، باطنی حقیقت ہے، ایک شکل ہے، اور وہ شکل ہمارے نفس کے اندر اپنی جگہ بناتی ہے، اور قیامت میں یا مرنے کے بعد وہ شکل ظاہر ہوگی، یعنی عمل اس صورت میں نظر آئے گا. اور اسی وجہ سے ہم عرفا کے بارے میں بھی اکثر یہ کہتے ہیں کہ وہ اگر نظر ظاہر کے چھلکے سے گزر جائے تو باطن میں جو حقیقت ہے نفس کی وہ اس کو دیکھ لیتے ہیں، کہ نفس حیوانی ہے کہ انسانی ہے کہ ملکوتی ہے کہ کیا ہے کیا ہے. یعنی ہم ہر عمل اس کی جزا ایک الگ چیز ہے، لیکن ہر عمل اپنا ایک ایفیکٹ کریٹ کر رہا ہے ہمارے نفس میں، اس کی اپنی شکل ہے جو نظر آئے گی. یہ ایک اہم بات. دوسری بات سورہ بنی اسرائیل کی آیت کے حوالے سے، آیت نمبر 13, 14, 15 ہم نے آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، کہ ہر انسان کے لیے ہم نے لازم کر دیا ہے کہ اس کے عمل کو اس کی گردن کا ہار بنا دیں. یعنی کسی بھی انسان کا عمل اس سے الگ نہیں ہے، بالکل گلے کے ہار کی طرح اس کے ساتھ ساتھ ہے. طائر کا مطلب میں نے بتایا تھا نا، پرندہ ہے، لیکن یہاں پر طائر کا لفظ کیوں استعمال ہوا؟ اس کی میں نے وضاحت کی تھی پچھلی دفعہ کہ پرندہ کیونکہ جدا نہیں ہوتا، یا جیسے پرندہ شکاری اس کو بھیجتا ہے تو وہ جاتا ہے پلٹ کے پھر واپس آ جاتا ہے. تو یعنی کہ یہ تمام چیزوں کو اینالوجی قرآن نے بیان کی ہے عمل سے. جی، یعنی یہ محاورہ عرب ہے کہ ہر انسان کے عمل کو ہم نے اس کے گلے کا ہار بنا دیا ہے، اور جب قیامت کا دن آئے گا تو ہم کس طریقے سے اس کو باہر نکالیں گے؟ کتابیں یلقاہ منشورا، ہم اس کے عمل کو، نامہ عمل کو کہ جو اس کی گردن میں لٹکا ہوا ہے، ہم اس کو قیامت کے دن نکالیں گے ایک کتاب کی شکل میں کہ جو پھیلی ہوئی ہوگی. یعنی یہ کنایا کس طرف ہے، یہ اشارہ کس طرف ہے، کہ وہ اتنی زیادہ واضح ہوگی، اتنی زیادہ کلیئر ہوگی کہ لائک اے بک، کہ اس میں سے پڑھتے جاؤ، اس کی شکل دیکھتے جاؤ. یہ حال ہونا ہے ہمارے عمل کا، یعنی کسی انسان کا عمل کسی دوسرے کو حقیقتاً کچھ کرنے والا نہیں ہے. کہ جو ہدایت پائے وہ اپنے نفس کے لیے ہدایت پاتا ہے، جو گمراہ ہو وہ اپنے نفس کو خراب کرتا ہے. تو ہم میں سے ہر ایک اپنے عمل کو ساتھ لیے پھر رہا ہے، یعنی ہمارے نامہ عمل ہمارے گلے کا ہار ہے. جی جی وہ محو ہو جائے گا نا. یعنی کہ توبہ یا مغفرت کے معنی آپ کو یاد ہیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا؟ مغفرت کے کیا معنی؟ مغفرت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جس طریقے سے کہ بچہ اپنے کو گندا کر لیتا ہے، ماں آتی ہے اس کو واش کر دیتی ہے، وہ گندگی ختم ہو جاتی ہے، یہ مغفرت ہے. یعنی یہ مغفرت کی نوعیت ہے کہ ایک انسان ہے وہ گناہ کرتا ہے، اپنے نفس کو خراب کر لیتا ہے، اگر خدا کی طرف سے مغفرت یافتہ ہو گیا، خدا نے اس کی مغفرت کر دی، تو کیا ہوگا کہ خدا کی رحمت آئے گی، اس گناہ کے اثر کو نفس سے وائپ آؤٹ کرے گی اور نفس کلین ہو جائے گی. تو اس لیے معافی نہیں، مغفرت. یعنی اللہ کی رحمت اگر انسان کی مغفرت کا سبب بن جائے تو جو پچھلے جتنے خرابی کے اثرات ہیں وہ سارے کے سارے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ وائپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، وہ سیاہی دوبارہ سے کلین ہو جاتی ہے، نفس پھر سے سفید و صاف ہو جاتا ہے. تو یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں جو ہم نے اعمال کے حوالے سے سمجھی، کہ جو ہمارا عمل ہے جو ہم اس دنیا میں انجام دے رہے ہوتے ہیں اس کا حقیقی امپیکٹ کیا ہے. اور دوسری بہت اہم بات جو آگے کی آیت میں آ رہی تھی کہ من اہتدا فلنفس سے ہی، کہ ہدایت اور گمراہی کا فائدہ اور نقصان نفس کو خود ہے. یعنی جو کچھ آپ حاصل کر رہے ہیں اپنی ہدایت کے حوالے سے وہ مجھے نہیں ملے گا، یا جو میں حاصل کروں گا وہ آپ کو نہیں ملے گا. ہم میں سے ہر شخص اپنی ہدایت اور گمراہی کے لیے جو کریٹ کر رہا ہے وہ اس کا اپنا مال اور اپنا سرمایہ ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ بیسک کنسیپٹ ہے کہ عمل ہر ایک کا اس کے گلے کا ہار ہے، اس کا ذاتی سرمایہ ہے، اس کا پلس مائنس فائدہ نقصان سب نفس کے لیے خود ہے. اور قیامت کے دن نامہ عمل کو ایک کھلی ہوئی کتاب کی شکل میں پائے گا، اپنے عمل کو اپنے سامنے حاضر دیکھے گا، چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو. اور اس کی ایک نوعیت میں نے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ یہ جو حاضر دیکھے گا وہ خود اپنے نفس میں دیکھے گا، نہ کہ نفس کے باہر. یہ اہم بات ہے اگر اس کو سمجھ سکیں. یعنی کہ میں اپنی نماز کو اپنے اندر دیکھوں گا، باہر نہیں حقیقتاً. کہ یا خدا نہ خواستہ کوئی برائی مجھ سے سرزد بھی ہو تو اس برائی کی بری شکل کو اپنے اندر دیکھوں گا، نہ کہ باہر. ٹھیک ہے؟ یعنی کہ خود جب میں، میرا نفس جب قیامت میں ظاہر ہوگا تو وہ ان تمام چیزوں کا مجموعہ ہوگا، کہ جس میں ہمارے بزرگ علماء نے یہ بات بیان فرمائی کہ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ نفس جب قیامت کے اندر محشور ہوگا تو کیا کیا شکلیں اس میں نظر آ رہی ہوں گی. یعنی پھر وہ ایک شکل کا نہیں ہوگا، بلکہ بہت سارے لوگ ملٹیپل ان میں چیزیں نظر آ رہی ہوں گی، جس جس قسم کے عمل نے جس جس قسم کی صورت کو کریٹ کیا ہوگا. تو یہ ہماری گفتگو کا خلاصہ تھا. جی
جیسے آپ نے کہا کہ آپ کے اچھے برے عمل کا اثر آپ کے نفس پہ ہوگا، لیکن پھر وہ جو کہتے ہیں کہ آپ کے والدین کو بھی اثر ہوگا، یا ان کے جو نفس ہیں وہ اچھا اثر لیں گے.
اس کی مثال اس کی طرح ہے نا کہ جیسے، اس کی بھی مثال بہت اچھی دی ہے علماء نے، کہ ایک انسان ہے وہ ایک باغ لگاتا ہے، باغ اور اس کا جتنا سرمایہ ہے وہ خود اس کا ذاتی ہے، لیکن اگر اس نے واقعاً باغ لگایا ہے کہ جس میں پھل پھول ہیں، تو وہ پھل باغ سے نکل کے آگے بھی جاتے ہیں، دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جو پھلوں اور پھولوں کی خوشبو ہے وہ ارد گرد کے ماحول کو بھی معطر کرتی ہے. یہ فائدہ اس قسم کا ہے. باغ نہیں کسی کو مل جاتا, باغ کسی کو نہیں ملے گا. اسی طریقے سے اس کا الٹا سمجھ لیجیے کہ کہیں کوئی کوڑا خانہ ہے, گندگی کا ڈھیر ہے, تو وہ گندگی کا ڈھیر اور کوڑے کا پورا گھر بھی اس کا اپنا ہی ہے, لیکن قریب والے جو گزرنے والے ہیں یا قریب رہنے والے ہیں وہ اس کی بو سے اذیت محسوس کریں گے, جیسے کہ ایک برا انسان ہے. تو سرمایہ اپنا ہے, سب کچھ اثرات دوسروں تک پہنچتے ہیں, خوشبو یا بدبو. اچھا, اب یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس پر ہم بہت طویل عرصے تک, لیکن میں آپ کو زیادہ ڈیٹیل میں لے جائے بغیر جو اہم اہم چیزیں ہیں چاہتا ہوں کہ وہ ہم سمجھ لیں. اب آج کے دن ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے اس حوالے سے کہ یہ اعمال, یعنی اسپیسیفکلی سمجھ لیں کہ وہ کون کون سے اعمال ہیں جو آخرت کے حوالے سے امپورٹنس رکھتے ہیں, تاکہ ہم ان جگہوں پر یا ان چیزوں کے بارے میں زیادہ متوجہ ہو جائیں. اور اس سے پہلے میں پھر ایک بڑی اہم ترین بات سمجھانا چاہ رہا ہوں, وہ وہی ہے, یعنی کہ جو ٹاپک ہمیں بھی لے کے چل رہے ہیں کہ ہمارے اعمال یا ہمارے کیریکٹر کی کیا شکل بنتی ہے آخرت میں. اس میں ایک اور بہت اہم بات جو آپ بالکل اچھے طریقے سے اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے, ہمیں خاص طور سے جو لوگ بھی نیکی کی تلقین کرتے ہیں وہ زیادہ زور دیتے ہیں عمل پہ, یعنی دین عمل چاہتا ہے, دین عمل چاہتا ہے, لیکن وہ اس تبلیغ میں جو سب سے اہم بات بھول جاتے ہیں وہ یہ کہ عمل بغیر علم کے کبھی بھی نہیں صحیح ہو سکتا. یعنی عمل کی کوالٹی, عمل کا معیار, عمل کا صحیح ہونا یہ معرفت اور علم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اس لیے ایک انسان کا کیریکٹر ہے کہ جو بلڈ ہونا چاہیے, اور کیریکٹر کیسے بلڈ ہوتا ہے, علم اور عمل دونوں سے ملا کر. یعنی فقط اور فقط یہ نہیں کہ عمل عمل عمل, یہ ایک بڑا, مطلب میرا خیال ہے کہ ایک بڑا مسلیڈنگ یہ نصیحت ہے کہ جب ہم خالی اعمال پر زور دیتے چلے جاتے ہیں. نہیں, عمل علم کی بنیاد پر, عمل معرفت کے ساتھ, عمل شعور کے ساتھ, جیسا کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ تقوی کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی بہت ہوتا ہے, جیسا کہ بہت سارے سالن کے لیے تھوڑا سا نمک چاہیے ہوتا ہے. یعنی وہ لوگوں کو اپنے ارد گرد جو لوگ تھے ان کو سمجھانے کے لیے مثال, کہ آپ یہ نہیں کہتے کہ اگر سالن اتنا ہے تو اس میں نمک بھی اتنا ہی ڈال دو. آپ نے فرمایا تقوی جو ہے اس کی اتنی ویلیو ہے کہ اگر اس کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی انسان کرے تو خدا کی بارگاہ میں بلند ہے. یا امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یقین کی حالت میں سونا شک کی حالت میں عبادت کرنے سے افضل ہے. یعنی شک کب آتا ہے, کہ جب انسان کا علم یقین سے نہیں ملا ہوا ہوتا, انسان کا علم واضح نہیں ہوتا, تو وہ حالت شک میں ہوتا ہے. تو شک کے ساتھ عبادت کیے جاؤ, بغیر معرفت کے عبادت کیے جاؤ, کارآمد نہیں. اسی لیے اسی طریقے سے ایک اور بڑی اہم نصیحت جو خمینی نے کتاب آداب الصلاۃ میں نقل کی ہے کہ پانچویں امام, چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اپنی نوجوانی کے دور میں جب میرے والد بزرگوار یعنی امام باقر علیہ السلام نے مجھے دیکھا کہ میں عبادت میں بہت زیادہ زور صرف کر رہا ہوں, تو انہوں نے مجھے نصیحت کی کہ ایسا نہ کرو, کیونکہ جوانی کے زمانے میں اس حوالے سے اپنے نفس پر زبردستی کرنا بعض اوقات منحرف ہونے کا سبب بن جاتا ہے. کیونکہ جوانی میں انسان کے بہت سارے اسپریشنز بھی ہوتے ہیں, جیسے بڑھاپے میں نا کچھ کرنے کو نہیں ہے, چلو نماز ہی پڑھ لیں, کتابیں ہی پڑھ لیں, یہ کچھ منحرف, یعنی کہ ریپلسو بیہیویئر, کہ یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم ایک چیز کرنا نہیں چاہ رہے, اپنے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ ہم نے سنا نہیں عمل ہونا چاہیے, نماز پڑھنا چاہیے, نماز پڑھنا چاہیے, یہ روزے رکھنے چاہیے, ہم نے سن لیا کہ مستحب روزوں کا بہت ثواب ہے, اب ہم روزے رکھ رہے ہیں. تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جوانی کے دور میں انسان کو کھانے پینے کا شوق ہے, ان لذتوں کی طرف بھی نفس مائل اور آمادہ ہے, آپ اس پہ چھری چلا رہے ہیں بار بار, تو کہیں ایک ری ایکشن نہ ہو جائے, جیسے بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ چیز ہوتے ہوئے دیکھی گئی ہے کہ وہ ایک خالی عبادات پر اپنے زور کو صرف کرتے ہیں بغیر معرفت کے، اور پھر اس کے بعد پلٹ کے بالکل ہی الٹے طرف آگے بیٹھ جاتے ہیں، یعنی کہ کچھ پھر کچھ بھی نہیں، پھر واجب روزے بھی نہیں رکھ رہے، پھر واجب نمازیں بھی نہیں پڑھ رہے، صحیح ہے؟ تو انہیں اس لیے جو اہمیت ہے وہ کیا ہے کہ انسان اپنی معرفت کو مضبوط کرے، خدا کی محبت کو دل میں پیدا کرے اور اس بنیاد پر عمل کرے، تو جتنا بھی عمل کرے گا وہ اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو یعنی جو چیز ڈیولپ کرنا ہے وہ کیریکٹر ڈیولپ کرنا ہے، کوالٹی ڈیولپ کرنا ہے، جو علم اور عمل کے باہمی ملاپ سے پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ خالی عمل عمل عمل، یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ یہ آیتیں جو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہ رہا ہوں، یہ سورہ حدید کی دو تین آیتیں اور آخرت اور قیامت کے حوالے سے ہی ہیں ڈائریکٹ، اور بہت ہی یعنی اعلیٰ اور بہترین مطالب اس میں موجود ہیں۔ سورہ حدید 12، یوم تر المؤمنین والمؤمنات، جس دن تو دیکھے گا، شاید خطاب پیغمبر اکرم سے، کہ جس دن تو دیکھے گا یا دیکھتا ہے کس کو؟ المؤمنین، مؤمنین کو، والمؤمنات اور مؤمنات کو، کس حالت میں دیکھے گا؟ یسع نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، کہ جس دن ان کا نور، نورہم ان کا نور، نفس کی خدمت میں کیا عرض کیا؟ ہر اچھا یا برا مال نفس ہے، تو جو خوبی ہے وہ نفس کا سرمایہ ہے، جو بدی ہے وہ نفس کا سرمایہ ہے۔ نور و ہم، نور نہیں، نور و ہم ان کا نور، یسعا، یسعا کا مطلب دوڑ رہا ہوگا، ساتھ ساتھ دوڑ رہا ہوگا، کہاں دوڑ رہا ہوگا؟ بین ایدیہم، ان کے سامنے، وب ایمانہم، اور ان کے داہنے ہاتھ کی طرف، ان کا نور دوڑ رہا ہوگا، یعنی اس کے نورانی جو اثرات یا اس کی کیفیات ہیں یا جو نور ہیں۔ اور بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اور ان سے کیا کہا جائے گا؟ بشراکم، بشارت ہے تمہارے لیے، خوشخبری ہے تمہارے لیے، الیوم، آج کے دن، کس چیز کی خوشخبری؟ جنات، جناتن کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہاں نہیں، مطلب جناتن یعنی بہت ساری جنتیں، جنتن نہیں، پلورل ہے، جنتین بھی نہیں کہ دو جنتیں، جناتن کہ آج کے دن تمہارے لیے بشارت ہے بہت ساری جنتوں کی۔ جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کی ہر چیز ایک نئی جنت کریٹ کرتی ہے، آپ کی فلانے کی فلانے کی فلانے کی علم، کہ جنت خالی ایک چیز سے کریٹ نہیں ہوتی، ایک جنت آپ کی عبادات سے کریٹ ہوتی ہے، ایک جنت آپ کی خدمت خلق سے کریٹ ہوتی ہے، ایک جنت آپ کی معرفت سے کریٹ ہوتی ہے، ایک جنت آپ کی محبت حق سے کریٹ ہوتی ہے، یعنی ہر چیز ایک نئی جنت پیدا کرنے کا سبب ہے، ہر وہ خوبی جو علم اور عمل کی انسان حاصل کرتا ہے یا جس کو اپنے نفس میں جاگزین کرتا ہے۔ جنات بشراکم، تمہارے لیے بشارت ہے آج کے یوم، جنات باغات کی، تجری من تحتها الانہار، کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، اور اس میں ہمیشہ رہنا، اس سے کبھی نکلنا نہیں ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ ایک بہت بزرگ کامیابی ہے، یعنی جس کو قیامت میں یہ بشارت دے دی جائے خدا کی طرف سے، یہ ایک بہت بڑی فوز، یعنی کامیابی، یہ ایک عظیم، بزرگ، بہت بزرگ، بہت عظیم کامیابی۔ تو یہ آیت ایکسپلیسٹلی بیان کر رہی ہے کہ مومنین اور مومنات کے لیے جو کچھ انہوں نے کمایا، اب یہاں پر جو کچھ کمایا صرف عمل نہیں ہے، علم اور عمل سب کچھ ہے، جو سرمایہ اکٹھا کیا، وہ کیا ہوگا؟ ایک نور کی شکل میں سامنے آئے گا کہ جو ان کے ساتھ ساتھ حرکت کر رہا ہوگا. اور جیسے ہمارے علماء نے بیان فرمایا کہ جنت مومن کے نور سے روشن ہوگی، نہ کہ سورج اور چاند کے نور سے، اس لیے کہ قرآن کریم کی آیت واضح ہے کہ جب قیامت آئے گی تو سورج چاند ختم ہو چکے ہوں گے. وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، کہ جب سورج اندھا ہو جائے، جب ستارے پیس ڈالے جائے، تو یہ ساری روشنی ختم ہو چکی ہوگی. تو اس وقت نور یا تاریکی کس کی ہوگی؟ انسان کی اپنی ہوگی. اپنے گھر کو روشن کرنے کے لیے نور میرا اور آپ کا اپنا ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہ نور ہے جو ساتھ ساتھ چل رہا ہوگا ان کے دائیں طرف اور ان کے سامنے، اور ان کو بشارت دی جائے گی. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے، بلکہ یہ حشر کے میدان کی ہی بات ہے، کیونکہ ورنہ جنت کی بشارت دینے کا مطلب کوئی نہیں ہے. کہ بشراکم الیوم کی جو بات ہے کہ تمہارے لیے نہیں، کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ ٹیسٹنگ فیلڈ میں، امتحان کے میدان میں ہیں، وہاں پر بہترین نتیجہ حاصل کیا، اب کہا جا رہا ہے کہ اب آپ کے لیے خوشخبری ہے، جائیں یہ بہترین گھر آپ کے لیے، جائیں اس کو لے لیں، یہ آپ کی ملکیت ہے، یعنی سم تھنگ لائک دس. اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ فوز عظیم ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ جو تم کو نصیب ہوئی. اب اس کے علاوہ دوسرے بھی لوگ ہیں، صرف مومنین نہیں ہیں میدان حشر میں. یوم یقول المنافقون والمنافقات، کہ اس یوم جب کہا جائے گا منافقوں سے اور منافق مردوں سے اور منافق عورتوں سے. اب یہاں دیکھیں آیت جو ہے نا وہ بالکل جمع کر رہی ہے، اس میں مرد عورت میں کوئی تفریق نہیں ہے. یعنی ہم لوگ جو شاید اپنے تئیں یہ سمجھتے ہیں کہ مردوں کو اسلام نے کوئی زیادہ ایکسکلوسیولی اوپر رکھا ہوا ہے، عورتوں کو نیچے کر دیا ہے، نہیں، اس پر بھی ہم نے ایک باقاعدہ کافی، میں نے پاکستان میں تو کافی بات کی ہے، کہ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ خدا نے اس عالم تکلیف میں، یعنی عالم امتحان میں، مردوں اور عورتوں کے رولز الگ الگ رکھے ہیں، درجات اوپر نیچے نہیں کیے ہیں. جو اپنے رول کو اچھے طریقے سے نبھائے گا وہ اتنا ہی اوپر ہے. یعنی دونوں کی ذمہ داریاں الگ ہیں، دونوں کا ڈومین آف ورک الگ ہے، دونوں کے کام کرنے کے میدان الگ الگ ہیں. جو لوگ ان دونوں کو ایک ساتھ باہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ انسانیت پہ ظلم کرتے ہیں. یعنی جو یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ عورت بھی وہی کرنا شروع کر دے جو مرد کرتا ہے، یہ انسانیت پر ظلم ہے، اس سے انسانیت کا کام خراب ہو جائے گا. کیونکہ خدا نے دونوں کو الگ الگ آربٹس میں رکھا ہے. لیکن
دنیا میں تو ایکوالٹی آف ہیومن بینگ تو ڈیفرنٹ
کانسیپٹ ہے، خاص کر جی، یعنی اس میں صرف یہی ہے نا کہ یعنی بنیادی طور سے کہ کیونکہ مرد کے ہاتھ میں ساری اتھارٹی ہے، مرد کے ہاتھ میں سارا کنٹرول ہے، تو عورتوں کو بھی ایک لالچ پیدا ہوتی ہے ہمارے پاس بھی ہو، اور اس میں پھر سب کچھ درم برم ہونا شروع ہوتا ہے. تو لیکن اس جگہ پر آپ دیکھ لیں کہ مومنین اور مومنات دونوں کا ذکر بالکل برابر سے، منافقین اور منافقات دونوں کا ذکر بالکل برابر سے. یہ نہیں خدا کہہ رہا کہ مومنین کے لیے یہ ہوگا یا زیادہ اچھا نور ہوگا اور مومنات کے لیے کم اچھا نور ہوگا، نہیں، برابر. تو جب منافقین اور منافقات سے کہا جائے گا، کہیں گے للذین آمنوا، منافقین اور منافقات کہیں گے ان لوگوں سے کہ جو ایمان لائے، انظرونا. اچھا، انظرونا کا مطلب ہے ہمارا انتظار کرو. یہ نظرہ جو ہے یہ عربی زبان میں کئی اس میں استعمال ہوتا ہے، کہ اگر انظر الہ ہے تو مطلب ہے کہ اس طرف دیکھو، نظرہ فی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس امر میں دقت کرو، پونڈر اوور اٹ. انظر اگر جب خالی استعمال ہوگا اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا انتظار کرو، ویٹ فار اس. یعنی منافقین اور منافقات کہیں گے ارے تم کہاں چلے جا رہے ہو، کہ مومنین جن کا نور ہے اور ان سے کہا گیا کہ جاؤ تمہارے لیے جنت کے گھر ہیں اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارا سرمایہ ہے، وہ کہیں گے انتظار کرو، رکو ہمارے لیے، ٹھہرو. کس لیے ٹھہرو؟ نقتبس من نورکم. قبسا عربی زبان میں کہتے ہیں انگارے کو. انگارہ سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ تو یقیناً سمجھتے ہوں گے، انگارہ سمجھتے ہیں، یعنی جو لوہے کا دہکتا ہوا ٹکڑا ہوتا ہے, وہ اسے کہتے ہیں قبس. نقتبس کہ ہم ایک انگارہ لے لیں, ایک چنگاری لے لیں. کہاں سے لے لیں؟ من نورکم, تمہارے نور میں سے لے لیں. اس سے کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہ جو منافقین اور منافقات ہیں ان کے پاس کوئی ذاتی نور نہیں ہے, ان کی ذات کہاں پہ پھنسی ہوئی ہے؟ تاریکی میں. اسلام وہ خود ظلمت میں ہیں, وہ خود تاریکی میں. اب یہ اگر آپ ان آیتوں سے جو پیچھے ہم بات کرتے چلے آ رہے ہیں, نشان میں کہ ان آیتوں سے اگر آپ ملاتے چلے جائیں تو ہمارے لیے وہ کنسیپٹ واضح ہوتا چلا جاتا ہے. جب ہم جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ عمل مجسم ہوتا ہے, عمل کی شکل ہے, عمل ہر انسان کا اپنا ہے, ہر نفس کا سرمایہ خود اس کا علم اور عمل ہے. اب یہاں پر قرآن کریم اس کو باقاعدہ پکچرائز کر رہا ہے اس سچویشن کو, کہ مومنین اور مومنات کے لیے جو کچھ ان کا سرمایہ ہے وہ نور ہے, اور یہ نور ان سے جدا نہیں ہے, ان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے, ان کے ہمراہ ہے. اور اس نورانیت کے ساتھ ان کو خوشخبری دی جا رہی ہے جنت کے ابدی اور دائمی گھروں کی, کہ اب جاؤ اور یہ اس سے بڑی کامیابی اور زندگی میں ممکن نہیں ہو سکتی جو تم نے پالی. انہی کے ساتھ ساتھ, یعنی یہ منافقین اور منافقات مومنین اور مومنین کے ساتھ ہیں, تبھی تو ان سے بات کر رہے ہیں. اچھا میں آپ سے اگر ایک سوال کروں کہ ایسا کیوں ہے, یعنی خدا کفار کا ذکر نہیں کر رہا, یہاں پہ کافروں کو نہیں کہہ رہا, منافقین اور منافقات کو کیوں کہہ رہا ہے کہ وہ مومنین اور مومنات کے ساتھ ایک ہی جگہ پہ موجود ہیں؟ دنیا میں, آخرت پیورلی اس دنیا کا ریفلیکشن ہے. یعنی کہ ہم جو ہے نا اس زندگی کو سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ آخرت کچھ, آخرت اسی کا ریفلیکشن ہے کہ منافق اس دنیا میں مومن کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوتا ہے. بلکہ بہت سارے منافقین وہ ہیں کہ جن کا تو پتہ بھی نہیں چلتا, یعنی بظاہر لوگ ان کو مومن ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں. خدا ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. یعنی کہ وہ مومنین کی صف میں ہیں, مومنین کے ہمراہ ہیں, مومن کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں. تو آخرت میں بھی منافقین اور منافقات مومنین اور مومنات کے ساتھ محشور ہیں, ایک جگہ پر ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لائف صرف اس لائف کا ریفلیکشن ہے, اس کی حقیقت ہے. یعنی محشر اور آخرت کچھ بھی نہیں ہے, اس زندگی کی حقیقت کو اپنی نظروں کے سامنے سے دیکھنا ہے. ساتھ نہیں ہے, ایک معاشرے کا حصہ نہیں ہے. یعنی دیکھیں آپ خود اس جگہ پہ موجود ہیں, آپ کیا کفار کے ساتھ ہیں؟ میں کہوں کہ کیا کفار کے ساتھ آپ رہ رہے ہیں؟ نہیں, آپ کی جو اسٹریم آف لائف ہے وہ ڈفرینٹ ہے, اور اسی اسٹریم میں مومن اور منافق باہم ملے ہوئے ہیں. بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے کہ وہاں پر دونوں گروہ کیسے الگ ہو گئے جو دنیا میں الگ نظر نہیں آ رہے تھے. ایک کے ساتھ نور ہے, ایک کے ساتھ تاریکی ہے. صحیح, کافر کے لیے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے نا بات کرنے کی, اس لیے کہ اس نے تو پہلے ہی اپنے لیے اس تباہی کو چوز کر لیا. آگے ذکر آئے گا کافر کا بھی. منافق کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو جس کا ظاہر مسلمان ہو اور باطن کافر ہو. منافق اسے کہتے ہیں کہ جس کا دل کافر ہو اور ظاہر مسلمان ہو. کہتے وہی ہیں لیکن اصل میں اس کو ڈیفائن کرنا ضروری ہوتا ہے نا کہ ایکچولی واٹ ڈز اٹ مین. تو منافق کی تعریف یہ ہے کہ جس کا دل بے ایمان ہو اور ظاہری طور سے وہ ایماندار ہو. اس لیے اس کو ڈسٹنگوش کرنا بہت مشکل ہوتا ہے ایک مسلمان اور ایک مومن کے مقابلے میں, اس کے ذریعے سے, اس کی وجہ سے. ٹھیک ہے, اور اسی وجہ سے پیغمبر اکرم نے فرمایا بھی کہ مجھے تمہارے طرف سے کفار سے خطرہ نہیں ہے, مجھے اس امت کے لیے حقیقی خطرہ منافقین سے. اور اسی لیے قرآن کریم میں سورۃ الکفار یا سورہ کافرین کوئی نہیں ہے، سورہ منافقون موجود ہے. اور اگر سورہ بقرہ کی ابتدا میں کہ جہاں پر خدا نے تین گروہوں کا ذکر کیا ہے، مومن، کافر اور منافق، تو چار آیتیں مومنین کے بارے میں ہیں، دو کفار کے بارے میں ہیں، 13 منافقین کے بارے میں. کفار کلیئر ہیں، میں نہیں مانتا، ختم ہو گئی بات. لیکن یہ خطرناک ہے کہ زبان سے کہہ رہے ہیں کہ میں مانتا ہوں اور دل سے بے ایمان. ٹھیک ہے، تو بات کلیئر ہوتی جا رہی کہ منافق اب یہ کہہ، کیونکہ اس کے پاس نور نہیں ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ مومن نورانی ہے، آج اس کی شان اور ہے، میں تاریک ہوں. تو اب دیکھیں یہ مینٹیلٹی کیا ہے، یہ کون سی مینٹیلٹی ہے جو اس دنیا میں بھی نظر آتی ہے. اس سے دیکھیں ہم منافقین کو پہچان سکتے ہیں اس زندگی میں بھی، کہ منافق اس بات پر افسوس نہیں کر رہا کہ میں اپنی کوتاہی کی وجہ سے نورانی نہیں ہو سکا. کیا کہہ رہا ہے؟ ٹھہرو ٹھہرو، تم کہاں جا رہے ہو؟ اپنے نور میں سے کچھ مجھے بھی دے دو. یہ مینٹیلٹی زندگی میں نظر آتی ہے، بتائیں نظر آتی ہے کہ نہیں، کہ خود کچھ نہیں کرنا پڑے، سب دوسرے کے کندھوں پہ چڑھ کے. یعنی ایون وہ مینٹیلٹی کہ حضرت عیسیٰ صلیب پہ چڑھ گئے تاکہ ہم گناہ کے ساتھ جنت میں چلے جائیں، امام حسین نے اپنے گھر کی قربانی دے دی اس لیے کہ ہم چاہے جتنے گناہ کریں لیکن جنت میں پہنچ جائیں. اب سوچیں یہ کس سے مل رہی ہے، اس سوچ کی شاخیں کہاں سے مل رہی ہیں، یہ مومن کی سوچ ہے یا منافق کی سوچ ہے؟ کہ وہ کہہ رہے ہیں انظرونا، ٹھہر جاؤ، نقتبس کہ ہم کوئی انگارہ اٹھا لیں، کوئی روشنی کا ایک ٹکڑا لے لیں، چنگاری لے لیں، من نورکم تمہارے نور سے. یہ وہ تھاٹس ہیں، یعنی خود نہیں کرنا، خود نالائق رہنا ہے، خود خراب رہنا ہے، خود دنیا کا اسیر رہنا ہے، خود اپنے اندر کوئی ترقی نہیں کرنا. امام حسین جنت میں پہنچا دیں گے، امام علی پہنچا دیں گے، فلاں عالم پہنچا دیں گے یا کسی اور سے. تو یہی وہ تھاٹس ہیں، یعنی کہ یہ میں آپ کو انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا اور تفصیل سے بتاؤں گا کہ جو مزاج اس دنیا میں رکھا ہے لوگوں نے وہی مزاج آخرت میں ظاہر ہوتا ہے، کوئی نئی چیز نہیں آتی. سورہ انعام کے اندر ہے کہ جب خدا مشرکین سے کہے گا کہ تم دنیا میں یہ کرتے ہوئے، وہ کہیں گے نہیں ہم نے تو شرک نہیں کیا. یعنی جب ساری حقیقت کھل گئی وہاں جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی آن دا فیس آف ریئلٹی جھوٹ بول رہے ہیں میدان حشر میں. کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا میں ہمیشہ جھوٹ بولتے رہے. یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا، یہ مشرک یا خدا کے منکر، ان کا دل گواہی دے رہا تھا کہ خدا حق ہے. یہ پورے کا پورا نظام خود سے نہیں بن سکتا، یہ زندگی کا سلسلہ خود سے نہیں قائم ہو سکتا، لیکن جھوٹ بول رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہے. تو یہی چیز آخرت میں بھی ظاہر ہوگی کہ جب حق نظروں کے سامنے کھل جائے گا تب بھی کہیں گے کہ نہیں ہم نے تو یہ نہیں کیا تھا، ہم تو ایسے نہیں تھے. یعنی مزاج میں کیا چیز شامل ہو گئی؟ جھوٹ، فریب، مکر. یہ حال منافقین کا کہ ٹھہرو ہم تمہارے نور میں سے کچھ نور لے لیں. قیلہ، ان سے کہا جائے گا. اب کون کہے گا؟ ملائکہ کہیں گے یا وہ لوگ خود کہیں گے، یا جیسے اصحاب اعراف ہیں کہ جو انتہائی بزرگ لوگ ہوں گے، دوز ہو ول بی اوور لکنگ آل دس، اصحاب اعراف کے پورے اس حساب کتاب کے مرحلے کو جو دیکھ رہے ہوں گے یا اس کو کنٹرول کر رہے ہوں گے، یا وہ کہیں گے. قیل ارجعو، رجوع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ارجع اگر کہا جائے، رجوع کہا جائے، اس کا مطلب گو بیک. رجوع کا مطلب گو بیک، یعنی ہم کہتے ہیں کہ کتاب نہیں، رجوع کریں کتابوں سے، اس کا مطلب ہے گو بیک ٹو دا بکس، یعنی اس کو ریفر کرنا نہیں ہے رجوع کا مطلب. رجوع کا مطلب پلٹنا ہے. یعنی آپ ابھی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اب پریکٹیکل لائف میں آ گئے، اب کتاب سے رجوع کریں، یعنی ہم کتاب کی دنیا کو چھوڑ کے عملی زندگی میں آ گئے، لیکن اب یہاں ایک مسئلہ ہے کہ وی ہیو ٹو گو بیک ٹو دا بکس، کیونکہ ہم کتاب سے نکل کے یہاں آئے، ٹھیک ہے, تو رجوع یعنی پلٹو, واپس جاؤ. وراءکم, ورا کہتے ہیں اس چیز کو جو پشت سر ہو, یعنی پیچھے کی طرف ہو, بالکل بیہائنڈ, یعنی بیہائنڈ اس سینس میں کہ جسے ہم بالکل پیچھے چھوڑ کے آ رہے ہوں یا جس کی خبر نہ ہو, یعنی بالکل یہ والا بیہائنڈ نہیں کہ جس میرے پیچھے نہیں, بلکہ ورا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا تو اس سینس میں استعمال کیا جاتا ہے کہ جیسے ہم یہاں بیٹھیں لیکن ہمیں نہیں پتا کہ ادھر ساتھ والے کمرے میں کیا ہے, ہم کہیں گے یہ ماورا ہے, یعنی ہم سے بیونڈ ہے چاہے وہ چیز ہمارے ساتھ ہی کیوں نہ, یعنی کس سینس میں ماورا ہے کہ ہمیں کوئی خبر نہیں ہے, یا ماورا کہ جو ہم پیچھے چھوڑ کے چلے آ رہے ہیں. ارجعو, پلٹو, وراءکم, ٹو یور بیک, جس کو تم پیچھے چھوڑ کے آ رہے ہو. پیچھے کیا چھوڑ کے آ رہے ہیں؟ دنیا, یعنی لوٹ جاؤ دنیا میں. پھر کیا کرو؟ فَلْتَمِسُوا نُورًا, وہاں جا کے التماس کرو, مانگو نور کو. کیا سمجھ میں آ رہا ہے اس میسج سے؟ سرکاسٹک بظاہر نظر آتا ہے, ٹھیک ہے, بعض مفسرین نے اس کو بھی قبول کیا ہے, یہ طنز ہے, لیکن لگتا نہیں کہ حقیقتاً یہ طنز ہے, بلکہ یہ ایک حقیقت ہے جو سمجھائی جا رہی ہے کہ نور تلاش کرنے کا ڈومین میدان محشر نہیں ہے. نور تلاش کرنا, نور جمع کرنا دنیا کی زندگی میں ہے, نہ کہ یہاں پہ. یہ جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ تم اب نور ڈھونڈ رہے ہو. اگر تمہیں نور چاہیے تو واپس جاؤ اس جگہ پہ کہ جس کو چھوڑ کے آؤ گے. وہ جگہ تھی کہ جہاں تمہیں نور اپنے لیے جمع کرنا تھا, اپنے لیے نورانیت کو پیدا کرنا تھا. اور اس میں سرکازم ہے, لیکن کس سینس میں سرکازم ہے؟ کہ اب وہ ڈومین ہی ختم ہو چکا ہے, ڈومین ہی ختم ہو چکا ہے, یہ سرکازم ہے. جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں جس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب خدا کہہ رہا ہے نا یہ ختم ہو جائے گا, یہ ختم ہو جائے گا, یہ ختم ہو جائے گا, یعنی کہ جس طریقے سے کہ ہم نے ایک اکیڈمی بنائی, اب اکیڈمی ہی بند ہو چکی ہے, تالے لگ گئے ہیں, ساری چیزیں اٹھا کے ادھر ادھر ہو گئی ہیں. یہ جو یعنی کہ جو مطلب جو کہا جاتا ہے نا کہ یہ ختم ہو جائے گا, سورج ختم ہو جائے گا, یہ زمین پیس ڈالی جائے گی, اور یہ اس کا مطلب کیا کہ جو اکیڈمی بنائی تھی نا اٹ از فنشڈ, پرپز از فنشڈ. اب وہ جگہ ہی نہیں ہے, پلٹو گے کہاں پہ؟ یہ سرکازم ہے, لیکن اس میں حقیقت کا بھی بیان ہے کہ یہ جگہ نور تلاش کرنے والی نہیں ہے, نورانی ہونا ہے. تو وہ جسے پیچھے چھوڑ کے, اپنے پشتے سر چھوڑ کے آئے ہو, وہ نور وہاں پہ ملتا ہے, یہاں نہیں ملے گا. فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ, یہ بات ہوئی دونوں گروہوں کے درمیان جو ساتھ ساتھ تھے, ایک جگہ پہ موجود ہیں. اور سب سے عجیب بات دیکھیں, یہ آخرت کی عجیب چیزیں ہیں جو دنیا میں نہیں ہیں. دو گروہ, دو گروپ ساتھ ساتھ کھڑے ہیں, ایک روشن ہے, ایک تاریک ہے. یعنی اگر مثال میں ایسے مثال دوں کہ اگر یہ ایکسٹرنل لائٹ ہے تو یہ اگر میں یہ بلب اٹھا کے اپنے سر پہ پہن لوں, جیسے وہ مائنرز ہیٹ ہوتی ہے جس میں لائٹ لگی ہوتی ہے, تو ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ اس بلب کی وجہ سے میرے برابر کھڑے ہونے والے کی تاریکی دور نہ ہو. جیسا ہوگا کہ وہ بلب خالی مجھے روشن کرے اور جو میرے برابر کھڑا ہو وہ اندھیروں میں رہے, یہ تو نہیں پاسبل نا. تو اٹ مینس دس لائٹ از ناٹ ایکسٹرنل لائٹ, یہ باہر کی روشنی نہیں ہے, باہر کا نور نہیں ہے, یہ نفس کا اپنا نور ہے. کہ جو کیونکہ منافق کا نفس اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس نورانیت کا ظرف بن سکے, تو مومن برابر میں کھڑا ہے اور نورانی ہے, یہ منافق اس کے سامنے ہے اور تاریک ہے.
نور کا معنی تو اس طرح سے سمجھا تھا کہ نور is something which is self-illuminated اور دوسرے کو illuminate کرتا ہے, اور
جی
اس میں
لیکن یہ جو
نہیں
نہیں صحیح ہے نور, لیکن آخرت کے ڈومین کو سمجھنے والی بات ہے, یعنی کہ دنیا میں یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں, جیسے علم ہم نے کہا تھا کہ نور ہے, یہ لائٹ نور ہے, یہ کر رہی ہے کام کہ خود روشن ہے اور اپنے ماحول کو روشن کر رہی ہے, لیکن جس نور کی بات یہاں پر ہو رہی ہے, جی تو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دس نور از کریکٹر آف مین, یہ کریکٹر ہے, یہ یعنی کہ یہ نور پیورلی انسان کے اپنے کردار کی وجہ سے بن رہا ہے, اور یہ کردار جو ہے یہ ایک دوسرے سے ٹرانسفرابل نہیں ہے, ایکسچینجبل نہیں ہے, یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے کردار کے جو اثرات ہیں وہ آپ لے لیں اور آپ کے میں لے لوں اور ہم یہ ایکسچینج کر لیں, یہ پاسبل نہیں ہے. یہی تو قرآن سمجھا رہا ہے, اسی چیز سے تو ہوشیار کیا جا رہا ہے کہ اس حماقت میں نہیں پڑے رہ جانا ہے کہ یہاں پر ہم کچھ نہ کریں وہاں جا کے کچھ مل جائے گا. کوئی چیز ایسی ملنے والی نہیں ہے, کوئی شفاعت ایسی ملنے والی نہیں ہے کہ اگر جو جملہ میں نے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کیا تھا کہ شفاعت دنیا سے لے کے جانی ہوگی, کہ اگر ہم اہل بیت علیہ السلام کو اپنا شفیع قرار دینا چاہتے ہیں تو دنیا میں ان سے ریلیشن شپ ڈیولپ کرنی پڑے گی. یہ نہیں ہوگا کہ دنیا میں وہ کہیں اور ہم کہیں اور ہم کہیں گے کہ آخرت میں جا کے آپ ہمیں بچا لیں. تو یہ وہ نور نہیں ہے, یہ نور پیورلی اٹ از ڈیولپڈ فرام دا کیریکٹر آف اے پرسن, اس لیے ذاتی ہے. تو ایک ہی جگہ پر مومن بھی موجود ہے, اسی جگہ پر منافق بھی موجود ہے, لیکن مومن روشن ہے, منافق تاریک ہے, ظلمت میں. تو جب وہ اس چیز کو دیکھ رہا ہے, اپنی تاریکی کو دیکھ رہا ہے, تو کیا کہہ رہا ہے کہ ہمیں اپنے نور میں سے کچھ دے دو. جواب اس سے یہ ملا, یہ کہا گیا گو بیک, یہ وہ جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ نور ملا جائے. اس دنیا میں ایک کام ہو سکتا ہے, ایک عالم اپنا نور دے سکتا ہے دوسرے کو, ہے نا, یعنی کہ ایک عالم, ایک عابد, ایک زاہد اپنے نور سے دوسرے کو روشن کر سکتا ہے, جہاں یہ پاسبلٹی ہے. آخرت میں نہیں ہو سکتا یہ کام. ان سے کہا جاؤ جہاں جائے, جہاں نور تلاش کیا جاتا ہے, جہاں نور جمع ہوتا ہے وہاں جاؤ. پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد ایک بہت عجیب چیز ہوگی. فضرب بینہم بسور, ابھی یہ بات ہو رہی ہوگی کہ اچانک ان دونوں کے درمیان ایک دیوار حائل ہو جائے گی. یعنی ابھی تک کیا صورتحال تھی کہ جیسے دنیا کا ریفلیکشن تھا, لیکن اب رفتہ رفتہ آخرت کی زندگی آگے بڑھ رہی ہے. تو حقیقت دنیا میں مومن منافق ساتھ تھے, وہاں نظر آئے پہلو بہ پہلو, لیکن وہ حقیقت نظر آ گئی کہ یہ نورانی ہے یہ تاریک ہے, لیکن حقیقتاً دونوں ساتھ رہ نہیں سکتے اب آخرت میں. اس کا درجہ کچھ اور ہے, اس کا درجہ کچھ اور ہے, اس کا انجام کچھ اور ہے, اس کا انجام کچھ اور ہے. تب دونوں کے بیچ میں ایک دیوار حائل ہو جائے گی. فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ, سور یعنی دیوار, فصیل جیسے شہر کی دیوار ہوتی ہے. جی ضربہ آ جائے گی بالکل سامنے حائل ہو جائے گی. لہو بابن, اور اس دیوار میں ایک عجیب چیز کیا ہوگی کہ ایک دروازہ بھی نظر آ رہا ہوگا. دیوار دونوں کے بیچ میں آ جائے گی کہ جس میں ایک دروازہ ہوگا. باطنہ فیہ الرحمہ, اس کے باطن میں, باطن کسے کہتے ہیں؟ انسائڈ, ایسے بطن پیٹ کو کہتے ہیں نا, انسائڈ. باطنہ جس کے, یعنی دیوار آ گئی, اب دیوار کا ایک باطن ہے, ایک ان سائڈ ہے, ایک آؤٹ سائڈ ہے.
بہت سارے دروازے نہیں ہوں
جی؟ نہیں, لہو باب ایک دروازہ, ایک دروازہ
نہیں,
نہیں نہیں لہو باب کہ اس کے لیے ایک دروازہ ہے. اور یہ دروازہ بھی کس چیز کو شاید سمبلائز کر رہا ہے کہ مومن اور منافق کے درمیان ہے ایک رستہ ہے کہ منافق اگر چاہے تو مومن بن جائے, ایک دروازہ ہے. لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ باطنہ, اس کے باطن میں, ان سائڈ, فیہ رحمت, رحمت ہے جس سائڈ پہ مومن ہے. وظاہرہ من قبلہ, اور اس کے سامنے کی طرف عذاب ہے. ٹھیک, یعنی اب وہ ریالٹی جو ہے ہر گروہ کی، ہر ایک کی، جو ہم بات آپ سے کہہ رہے تھے کہ عمل مجسم ہوگا، عمل نظر آئے گا، کریکٹر نظر آئے گا. تو اب منافقین کا کریکٹر نظر آنا شروع ہو گیا، کس شکل میں؟ عذاب کی شکل میں، آگ کی شکل میں، تکالیف کی شکل میں. مومنین کا کریکٹر نظر آنا شروع ہو گیا، رحمت اور جنت اور خدا کے فضل و کرم کی شکل میں. تو اب دیوار آ گئی بیچ میں، جس کے اندر کی طرف رحمت ہے، باہر کی طرف عذاب ہے، جس طرف منافقین ہیں. ینادونہم، ندا کا مطلب کیا ہوتا ہے عربی میں؟ ندا یعنی پکارنا. کس کو پکارنا؟ جو دور ہو. یعنی ندا اور دعا، دعا اس سے بات کرنا جو آپ کے قریب ہو، ندا اس کو آواز دینا جو آپ سے دور ہو. اب دونوں میں فاصلہ ہو گیا نا، منافقین اور مومنین میں فاصلہ ہو گیا، بیچ میں دیوار آ گئی. ینادونکم، انہوں نے پھر پکارا، زور سے چلا کے پکارا باہر سے، منافقین نے، الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ یعنی جسے کہہ رہے ہیں کہ اب بالکل رحم کی بھیک مانگنا، اور رحم کی بھیک مانگنا خدا سے نہیں، مومنین سے. یہ اس سے ایک اور مطلب نکلتا ہے، لیکن انشاءاللہ وہ پھر کبھی. ینادونہم، وہ لوگ ندا دیں گے، پکاریں گے باہر سے، جب عذاب کو دیکھنا شروع ہو جائیں گے چیخ کے پکاریں گے زور سے، الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ یعنی دنیا کی زندگی میں کہ ہم سب نے ساتھ مل کے زندگی گزاری، ہم سب نے بہت ساری چیزیں دنیا کی لائف میں شیئر کی، کہ انہیں مطلب رحم کرو ہمارے اوپر، کہ اب ہم بہت برے انجام کو دیکھ رہے ہیں اپنے لیے. قالوا بلا، تو کہیں گے ہاں ہم ساتھ تھے، لیکن بہت عجیب طریقے سے ساتھ تھے. ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم لوگ اس حالت میں تھے کہ تم نے اپنے نفوس کو فتنوں میں ڈالا ہوا تھا. یعنی تم دین کی بتائی ہوئی سلامتی کی راہ پہ نہیں چلتے تھے، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، اپنے نفوس کو فتنوں میں ڈالا ہوا تھا. وتربصتم، یہ لفظ بہت عجیب ہے، یہ بہت عجیب لفظ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے دل میں انتظار کرتے تھے کہ ایمان، یعنی یہ ثابت ہو جائے کہ ایمان کا راستہ غلط ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی تم نے زندگی، ایک تو یہ کہ نفسوں کو فتنوں میں ڈالے رکھا، اسلام کی راہ پہ نہیں آئے، خدا کی اطاعت و فرما برداری کو کبھی نہیں اختیار کیا ڈھنگ سے. یہ نفس کا فتنہ ہے کہ کبھی کچھ کبھی کچھ، کبھی کسی میں پھنسے ہوئے ہیں، کبھی کسی چیز میں پھنسے ہوئے ہیں. تربصتم، تم اپنے دل میں اس بات کے منتظر رہے کہ یہ ثابت ہو جائے کہ مومنین خراب ہیں، ایمان کا راستہ خراب ہے، اور دوسرا راستہ کوئی صحیح ثابت ہو جائے. اس بات کو سمجھ رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں؟ یعنی مومنین پر مصیبت آ جائے، مومنین پس ثابت ہو جائیں، اسلام غلط ثابت ہو جائے، کہ کہیں نہ کہیں سے، جیسے آج کے دور میں اگر میں کھل کے بات کہہ دوں کہ بہت سارے مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ کہیں سے مغرب کی حقانیت کو ثابت کر دیں اسلام کے اوپر، کہ یہ سب کچھ صحیح ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، اور جو کچھ اسلام نے کہا، جو کچھ دین نے کہا، جو کچھ قرآن نے کہا، وہ ایسے ہی ہے، وہ قابل عمل نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کی اپروچ یہ ہے یا نہیں؟ یہ ہے تربصتم، کہ تم اس انتظار میں زندگی گزارتے رہے کہ اسلام نیچا ہو جائے، مومن خراب ہو جائے. تم اسلام کی اور مومن کی ترقی کے خواہاں نہیں تھے، بلکہ تم ان کی تنزلی اور خرابی چاہتے تھے، اس انتظار میں تھے. ورتبتم، اور تیسرا کام تم کیا کرتے تھے؟ کہ تم ہمیشہ شک میں پڑے رہتے تھے، کبھی بھی یقین کی حالت میں نہیں ہے. جیسے کافر ہے وہ ایک طرف ہے، تم ہمیشہ شک میں پڑے رہے. وغرتکم الامانی، اور تمہاری آرزوؤں نے تم کو دھوکے میں مبتلا کر دیا. یعنی کس چیز سے مبتلا؟ اب یہ کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے، جیسے ہمیں گھر بنانا ہے، بچے پالنا ہے، اس کے بعد یہ بینک بیلنس جمع کرنا ہے, فلاں کرنا, یہ کیا ہے, غرتکم الامانیو, کہ تمہاری دنیا, جب کہ تم اچھے طریقے سے سمجھتے تھے کہ دنیا کی زندگی میں کوئی رہا نہیں ہے اور نہ کوئی یہاں رہنے کے لیے آیا ہے, اس کے باوجود یہ مائل سٹون سیٹ ہو رہے ہیں, اور ان کی وجہ سے جس چیز پر محنت کرنا ہے, خدا پرستی, خدا کے ساتھ تعلق, دین, حقیقت, سچائی, اس کو فراموشی کے سپورٹ کیا جا رہا ہے. یعنی کہ قرآن نے یہ سارے کے سارے معیار ہمارے سامنے رکھ دیے, غرت کو مل امانی حتی جا امر اللہ, یہاں تک کہ خدا کا امر آ گیا, یعنی کہ موت کا وقت آ گیا, انتقال کا وقت آ گیا, گو اوے, یہاں کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا, یہاں کسی کا سرمایہ ذاتی نہیں ہے, سرمایہ صرف وہ ہے جو ہر نفس اپنے علم اور عمل سے جمع کر رہا ہے, وہی اس کا نور ہے, وہی اس کی تاریکی اور عذاب ہے, باقی یہ باہر والی چیزیں کسی کا سرمایہ نہیں ہیں, آج ایک کے ہاتھ میں ہوتی ہیں, کل دوسرے کے پاس چلی جاتی ہیں. یہ تمہارے نے چار کیریکٹرسٹکس, ٹھیک ہے, ہم ساتھ رہتے تھے, جواب کیا ملے گا, مومنین کی طرف سے ساتھ رہتے تھے, لیکن ہماری ایسپریشنز, ہمارے گولز, ہمارے ایمز, ہمارے آبجیکٹیوز انٹائرلی ڈفرینٹ تھے, کہ ہم نے اپنی زندگی گزاری خوشنودی خدا کی خاطر اور نیکیوں کا ذخیرہ جمع کرنے کے لیے, تم نے اپنی زندگی کس کے لیے گزاری, پہلی چیز اپنے نفس کو ہمیشہ فتنوں میں ڈالے رکھا. یعنی میں یہاں ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, اس کو بہت غور سے سنیے گا, انسان کے لیے یہ بہت ہی خطرناک ہے کہ وہ اپنے نفس کو ہمیشہ ٹرانزیشن اسٹیج میں رکھے, بہت خطرناک ہے یہ. یعنی جیسے ہوتا ہے نا, اور میرا خیال ہے کہ جو لوگ مثال کے طور پر باہر جا کے بالکل اکیلے طولانی عرصے تک رہیں بغیر فیملی کے, وہ اس کے خطرات اور اس کے مضر اثرات کو اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے. نفس کو ٹرانزیشن اسٹیٹ میں نہیں رہنا چاہیے, نفس اسٹیبل حالت میں, وہ ظاہری حالات بھی اسٹیبل ہوں, فتنوں کا شکار نہ ہوں, ورنہ بہت زیادہ فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے, آج یہ کل وہ, کل وہ پھر وہ, یعنی کہ مسلسل ٹرانزیشن اسٹیج, اور وہ چیز نفس کو خراب کرتی ہے بہت. نفس کو ایک اسٹیبل اسٹیٹ میں ہونا چاہیے ظاہری اعتبار سے بھی. یعنی ایگزامپل یہی ہے کہ ہم میں سے بہت سارے افراد, ایک تو جیسے اس وقت ہم سب کا حال ہوا ہوا ہے نا, کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آج ہمیں یہ کام کرنا ہے. یعنی مثال کے طور پر اب پاکستان میں, معذرت کے ساتھ کسی کی طرف میں اشارہ نہیں کر رہا ہوں, لیکن اس کے نقصانات کو ہم سب جانتے ہیں, کہ ہم نے کہا بھائی یہاں کے حالات صحیح ہیں, ہم باہر چلے جائیں. اب اس چوائس نے خود ہمیں ڈی اسٹیبلائز کیا, ٹھیک ہے, اب کون اس کو بیلنس کرنے میں کتنا ٹائم لیتا ہے یہ اس پر ہے. بعض لوگ طویل عرصے کے لیے, 5 سال 10 سال کے لیے, آپ غور کریں کہ وہ زندگی کے 5-10 سال آپ کی روحانی لائف میں سے مائنس ہو جاتے ہیں, ہوتا ہے نہیں, کہ جب خالی آپ کی توجہ اس پر ہے کہ فورن لینڈ ہے, اس میں یہ سیٹل ہونا ہے, یہ کرنا ہے, جاب تلاش کرنی ہے, گھر ڈھونڈنا ہے, یہ پڑھنا ہے, ختم ہو گیا آپ کی روحانی زندگی میں سے, ختم ہو گیا وہ سال. یعنی ان 10 سالوں میں آپ نے اپنے نفس کی تربیت کے لیے کچھ نہیں کیا, ختم. تو اسی طریقے سے اگر ٹرانزیشن اسٹیٹس آتی نہیں ہے, کہ آپ نہیں, اب یہ نہیں ہے, وہاں بھاگو, اب اس طریقے سے چلو, نہیں آج جو ہے میں نوکری کروں گا, پھر کل میں نے سوچ لیا میں کاروبار کروں گا, پھر پرسوں سوچ لیا کہ میں کوئی تیسرا کام کروں گا, یہ ہے ٹرانزیشن اسٹیٹ. اس سے کیا ہوتا ہے, نفس کے لیے فتنہ جنریٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, نفس اسٹیبل کنڈیشن میں نہیں آتا. یہ اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے روحانی ترقی کے لیے.
جی
نہیں, دیکھیں اس کا جواب میں دوں گا کہ آپ انبیاء کی زندگیوں کو دیکھیں اور آپ آج کے دور میں جو عرفا ہیں ان کی زندگیوں کو دیکھیں, آپ کو کیا بات نظر آتی ہے. میں انشاءاللہ یہ سلسلہ شروع کروں گا, یہ ہم کچھ چیزیں طے کر لیں مراحل, تو میرا ارادہ ہے کہ پھر ہم پوری تاریخ پڑھیں گے ذرا,
انشاءاللہ
اچھے طریقے سے, اس سے بھی بہت بہت سیکھتا ہے انسان. لیکن جتنی آپ کی معلومات ہیں, آپ نبیوں کی یا اولیاء کی زندگیوں کو دیکھ کے آپ کو اہم ترین بات کیا سمجھ میں آتی ہے؟ زندگی کا ظاہری سکون. آپ دیکھیں کہ ان میں سے کسی نے بھی, آئمہ کا ہم اتنا بیان کرتے ہیں, آپ آئمہ کی پرسنل لائف کو دیکھیں, پیغمبر اکرم کی لائف کو آپ دیکھیں, یعنی آغا جعفر صاحب نے بتایا, میں اس پہ بہت حیرت ہوتی تھی یہ سن کے, کہ کوئی غزوہ ایسا نہیں تھا جنگ میں حضور جاتے تھے کہ کوئی زوجہ ساتھ نہ ہو. اب کہیں جنگ میں زوجہ کا کیا کام ہے بھائی, آپ کے زندگی میں اتنے سخت حالات آئے, پیغمبر اکرم اپنے روٹین سے کبھی نہیں ہٹتے تھے, یعنی اگر لوگوں کے ساتھ رہنا ہے تو وہی فجر سے ظہر تک رہنا ہے, اس کے بعد اگر گھر جا کے آرام کرنا ہے, بیویوں کو ٹائم دینا ہے, بچوں کو ٹائم دینا ہے, وہ روٹین بالکل اپنی جگہ پرفیکٹ تھا. یہ نہیں کہ آج یہ مسئلہ آ گیا تو چلو بھائی ہمارے اب میٹنگ ہو رہی ہے, وہ 24 گھنٹے میٹنگ ہو رہی ہے. اور بالکل یہی چیز ہمیں امام خمینی کی زندگی میں نظر آتی, بالکل یہی چیز, کہ اگر دن میں مثال کے طور پر انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ 10 سیشنز مجھے تلاوت کرنی ہے دن میں 10 مرتبہ قرآن, وہ کرنی ہے, وہ آندھی آئے طوفان آئے کچھ بھی آ جائے اس پہ فرق نہیں پڑنا ہے. یعنی اس قسم کے واقعات ان لوگوں نے بتائے, جیسے رفسنجانی وغیرہ یہ سب, کہ بالکل ہائی ڈیلیگیشن میٹنگ ہو رہی ہے جس میں آپ کے فوج کے اور ان کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ایک صاحب کھڑے ہوئے اپنی پریزنٹیشن دینے, یہ اٹھے اندر چلے گئے, اب وہ سب ہونقوں کی طرح ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ اب کیا بات کریں. آپ سوچے وہ آئے کہ بیٹھ کے کچھ بات کرنا ہے یا کسی چیز پر اہم ترین نیشنل کوئی ڈیفنس کا موضوع ہے اس پہ ڈسکس کرنا ہے, وہ جس سے بات کرنا ہے وہ اٹھ کے اندر چلے جائے, تھوڑی دیر بعد باہر آئے تو ان لوگوں نے کچھ ڈرتے ڈرتے کچھ کہا تو ڈانٹ کے جواب دیا ان سب کو کہ تمہیں نہیں پتا کہ نماز ظہر کا وقت ہو گیا تھا. یہ وہ زندگی ہے جو فتنوں سے پاک نفس یہ ہو یہ کہلاتا ہے, جس کی آئیڈیل اگزامپل ہے یہ, مطلب اس سے اب جتنا ہم اپروچ کر سکیں اتنا بہتر ہے. کہ حضور کے جو اطمینان ہیں, جو پورا ایک نظام زندگی, اس میں کبھی خلل نہیں پڑا, چاہے جنگ ہو چاہے امن ہو چاہے لوگ کچھ ہوں چاہے کچھ ہو نہیں. تو یہ بڑی اہم چیز ہے کہ منافق کا جو نفس ہے نا وہ اسٹیبل نہیں ہوتا, اور جب تک نفس کی ظاہری اور باطنی حالت اسٹیبل نہیں ہوتی اس میں کوئی بھی چیز جذب نہیں ہوتی, ہے یا نہیں؟ مطلب اس وقت اگر ہم سب بیٹھے ہیں ہمارے نفس میں ایک پورا آندھی طوفان چل رہا ہے کہ یہ کام ہے وہ کام ہے دفتر میں یہ مسئلہ تھا کل باس سے, کیا جذب ہوگا بتائیے؟ تو اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے, اب میں آپ کے اس سوال کی طرف آتا ہوں کہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے غیر معمولی قربانیاں دی ہیں, کہ انہوں نے یہ بات کبھی قبول نہیں, انہوں نے کہا دنیا میں روکھا سوکھا ہو جائے, بالکل مٹی والے گھر ہو جائے, تکلیفیں 10,000 اٹھا لیں گے لیکن اس چیز کو خراب نہیں ہونے دیں گے. سب نے یہ کر کے دکھایا اور اس کے ساتھ اچیومنٹ کی. ٹھیک ہے, تو اب یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم کتنی قربانی دے سکتے ہیں, یعنی یہ قربانی مانگتا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, یہ چیز قربانی مانگتی ہے. تو یہاں تک کہ یہ تمہارا حالت رہی, ان 4 مصیبتوں میں تم پھنسے رہے, اور یہاں تک کہ خدا کا حکم آ گیا یعنی وقت انتقال پہنچ گیا, اور تم اس دھوکے کے گھر میں بند رہے, کہ اب اس فیصلہ کن دن میں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ, پس آج کے دن کسی تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جا سکتا. فدیہ کا مطلب کیا ہوگا؟ بدلہ. یعنی فدیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ یہ چیز لے لیں میری جان چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں نا کہ یہ فدا کر دیا ہم نے اس کو, اپنے مال کو فدا کر دیا, یعنی مال دے دیا اپنی جان بچا لی. اب کوئی چیز فدیہ نہیں لیا جا سکتا تم سے, فدیے والا ٹائم نہیں ہے کہ کوئی تمہاری طرف سے آ جائے, خود قربان ہو جائے اور تم کو بچا لے جائے. اب تو جو بھی ہے تمہارا مال ہے, تمہارا سرمایہ. ولا من الذین کفروا, اب کافر کی بات آئی کہ جس حال میں تم ہو اسی حال میں کافر ہے. یعنی تم حقیقتاً, کیونکہ تمہاری باطنی شکل کیا تھی, کفر والی تھی, تو تم دنیا میں ظاہری طور سے مومنین کے ساتھ تھے, آخرت میں اٹھتے وقت تم مومنین کے ساتھ محشور ہوئے, لیکن کیونکہ تمہاری حقیقت کافروں والی تھی لہٰذا تمہارا انجام ان کے ساتھ ہوگا. اب کافر کے لفظ آیا ولا من الذین کفروا, اب یہ سب ایک ساتھ ہو گئے. اور پھر ایک جملہ آیا مأواکم النار. اب یہ کتنا عجیب جملہ ہے. مأوا کا مطلب ہوتا ہے پناہ گاہ, جس کی طرف انسان پلٹتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ماں کی گود بچے کے لیے مأوا ہے, کہ جب بچہ پریشان ہوتا ہے, تکلیف میں ہوتا ہے, چوٹ کھا کے گرتا ہے, تو پلٹ کے اس کی طرف آتا ہے. اب ان کی پناہ گاہ کیا ہے؟ آگ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں کبھی خدا کی طرف رجوع کرنے کا خیال ہی نہیں کیا. جس چیز کی طرف رجوع کیا اس کی حقیقت آگ تھی. یعنی اس زندگی میں جس چیز پر تکیہ کرتے رہے, جس چیز کو سرمایہ سمجھتے رہے, جس چیز کو پناہ گاہ سمجھتے رہے, اس کی حقیقت آگ ہے. تو وہ قیامت صرف حقیقت ظاہر ہو رہی ہے اور کچھ بھی نہیں اور ہو رہا. مأواکم النار ہی مولاکم وبئس المصیر, یہ آگ تمہاری مولا ہے. آج کے دن تمہارا مولا خدا نہیں ہے, تمہارا مولا رسول اور امام نہیں ہے, تمہارا مولا یہ آگ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے دنیا میں اس کی ولایت کے سائے میں زندگی گزاری, جس کی حقیقت آج آگ کی شکل میں نظر آ رہی ہے. تو یہ اب ہمارے پاس ٹائم اب نماز کا ہو گیا ہے, تو اگر آپ لوگ چاہیں تو میرا خیال ہے ڈسکشن ہم آج یہیں تک رکھتے ہیں, اور نماز کے بعد اگر سوال وغیرہ کرنا چاہیں, کیا خیال ہے نماز کے بعد؟ تو سوال جواب کا میں چاہ رہا تھا کچھ اور جگہوں سے بھی آیتوں کو ملانا, لیکن انشاءاللہ وہ اگلی دفعہ. تو بہرحال مختصراً یہ سمیٹتے ہوئے بات کو, کہ جو کچھ گفتگو ہم کر رہے تھے کہ اعمال کا مجسم ہونا, اعمال کا ظاہر ہونا, اعمال کا, جنہیں میں صرف پھر میں خود بھی غلطی کر رہا ہوں, اعمال نہیں بلکہ علم اور عمل کا انسان کا سرمایہ ہونا, تو یہ چیز سرمایہ کس طریقے سے بنے گی, کس شکل میں ظاہر ہوگی, اور جس نے اس سرمایہ کو جمع نہیں کیا اس کے لیے کیا حالت درپیش ہوگی, آج ہم نے اس کو سمجھا. تو انشاءاللہ
علم جب آپ کی بات کرتے ہیں,
علم کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز کی حقیقت کو جاننا, اور اس طرح سے جاننا کہ وہ چیز انسان کو عمل پہ آمادہ کر لے.
اس ریفرنس میں علم اور نیت جو ہے, نیت از گورنڈ بائی علم, یہ کہتے ہیں.
جی بالکل,
نیت سے ہی عمل,
نیت جو ہے وہ معرفت, نیت جو ہے وہ معرفت پہ بیس کرتی ہے, اور معرفت علم پہ بیس کرتا ہے. لیکن یہ چیز پاسبل ہے کہ ایک شخص عالم ہو لیکن اس کی نیت خراب ہو. انسان کو خدا نے یہ اختیار دیا ہے, تو اس لیے صرف علم کافی نہیں ہوتا, بلکہ علم جب تک ایمان میں نہ بدل جائے تو اس وقت تک فائدہ نہیں دیتا انسان کو. لیکن اگر ہم کہیں کہ ہم ایک کام کرنا چاہ رہے ہیں, جیسے مثال کے طور پر ہم دو آدمی نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں, تو ہم دونوں آدمیوں کی نمازوں کا لیول ہماری معرفت پہ ڈیپینڈ کرے گا. یعنی جب ہم نیت کریں گے کہ میں نماز پڑھتا ہوں, تو یہ نیت دونوں ایک ہی جیسے لفظوں میں کر رہے ہیں, لیکن یہ نیت خود ایک جگہ پہ نہیں ہے, ایک کی نیت اوپر ایک کی نیت نیچے. ہاں
جی, نہیں
نہیں کیوں نہیں, نہیں نہیں نفس جو ہے وہ اس وقت زیادہ تر, تو بات یہ ہے کہ جو وہیں پر ہی ہوتا ہے, انسان بالکل الگ فوراً کسی نئی دنیا میں نہیں چلا جاتا، بلکہ یہ کہ جب وقت ہے، ہاں یعنی کہ الگ ڈائمنشن میں انٹر ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ نفس کی توجہ باڈی سے بالکل ختم نہیں ہو جاتی، تو وہ باڈی کی طرف اس کی توجہ رہتی نفس کی مرنے کے بعد جی، اور یہ جو باڈی کے ساتھ کنیکشن ہے یہ کافی عرصے کے بعد ختم ہوتا ہے، مطلب کنیکشن سے مراد توجہ، اور یہ تو بہت بڑے بڑے لوگوں کا بھی اتنی جلدی نہیں ہوتا، یعنی تھوڑا سا ٹائم اس میں بھی لگتا ہے۔ تو جب آپ وہاں پر تلقین پڑھ رہے ہوتے ہیں یا دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ چیزیں نفس پر ہی اثر انداز ہوتی ہیں، جسم پہ تو نہیں پڑھ رہے ہوتے۔
تو میرے خیال تھا کہ نفس اگر بالکل ہی ہٹ جاتا ہے وہاں سے، موجود نہیں ہوتا،
نہیں ایسا نہیں، یعنی انتقال کے بعد جو انسان کا نفس ہے وہ اسی اطراف میں ہی رہتا ہے، کیونکہ اس کا باڈی کے ساتھ کنیکشن ایسا نہیں ہوتا کہ بالکل ختم ہو جائے۔
تو ان ادر ورڈز وی کین سے کہ اس کو وہ سب چیز نظر آ رہی ہوتی
ہے، روایتوں میں بھی یہی ہے کہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے لوگوں کو، اور جی
اور وہ جو پھر فشار ہے قبر اور وہ سب کچھ کہتے ہیں، تو یہ ایکچولی نفس پہ ہی ہے when he is back to the body.
Back to the body کا یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ قبر کے اندر جا کے جسم زندہ ہو جاتا ہے دوبارہ سے، یہ نہیں پتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ نفس کی توجہ جسم سے فوری طور پہ ختم نہیں ہوتی، اور بنیادی طور سے جو چیز تکلیف میں آتی ہے وہ خود نفسی ہے، یعنی جیسے اب اس کی میں مثال دوں آپ کو کہ ایک انسان ہے جل گیا، یعنی ہوائی جہاز میں آگ لگ گئی یا گاڑی میں آگ لگ گئی ایکسیڈنٹ میں، اور جل گیا جسم، جسم ہی ختم ہو گیا، راک ہو گیا، تو اب کہاں ہے وہ جسم جس میں وہ روح واپس آئے گی یا وہ ہوگا، اور کس کو اٹھایا جائے گا اور کیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو بنیادی طور سے اس سب سے چیزوں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یعنی کہ جسے یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ جو قبر ہے انسان کی حقیقتاً، وہ قبر بھی یہ جسم ہے، وہ مٹی کی وہ جگہ نہیں ہے کہ جس میں انسان کو دفنایا جاتا ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں نا عذاب قبر، تو وہ عذاب کا مطلب ہے کہ یہ جو وجود ہے انسان ہے حقیقتاً یہ تکلیف میں آتا ہے یا یہ سکون محسوس کرتا ہے یا اچھائی محسوس کرتا ہے، کیونکہ وہ جسم تو اب ختم ہو گیا جو جسم کے ساتھ تھا انسان، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اس جسم سے اپنے تعلق کو کٹ آف کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی، فوری طور پہ نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگوں کے لیے شوق کی کیفیت ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں کو ڈسبلیف کی کیفیت ہوتی ہے، مطلب ان کو سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ کیا ہوا، وہ بہت عرصے تک یعنی ان کا نفس قبول ہی نہیں کر پاتا کہ میں اب کسی اور جگہ چلا گیا ہوں یا وہ جسم میرے ساتھ نہیں رہا جس کے ساتھ میں اتنے عرصے سے زندہ تھا۔ تو یعنی کہ یہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ اتنی زیادہ لوگوں کو بیماریاں ہوتی ہیں، تکالیف ہوتی ہیں، تو یہ خدا کی رحمت ہے کہ ایک طریقے سے انسان کا نفس جو ہے وہ جسم کو چھوڑنے کے لیے مینٹلی پریپیئر ہو جاتا ہے، ہاں مطلب اس تکلیف سے گزرتی، اتنا زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو وہ اسے اپنے خود ہی اپنے جسم سے بیزاری محسوس ہونے لگتی ہے، اور اس کی اپنی یہ خواہش ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ میں اس جسم کو اب چھوڑ دوں، اس میں نہ رہوں۔ جی جی،
تو ادھر سے کہاں کہاں سے آئے گئے، کہاں چلے گی باڈی کچھ نہیں پتا، تو اللہ کیسے اٹھائے گا لوگوں کو؟ تو اس میں یہ بیان کیا تھا کہ حضرت موسیٰ تھے شاید یا کون تھے، انہوں نے اللہ سے سوال کیا تھا کہ اللہ لوگ جب مر جاتے ہیں تو،
حضرت عزیر کا
جی، تو اللہ نے ان کو کہا تھا کہ تم کچھ پرندے لو الگ،
جب وہ حضرت ابراہیم کا
جی ہاں الگ الگ تاڑیوں پہ رکھتے
جی،
ان کو
उनके नाम से बुलाओगे तो वो सब इकट्ठा होकर तुम्हारे पास आ जाएंगे। तो उसी तरह जो है जब हम बुलाएंगे, मतलब अल्लाह जब बुलाएगा तो लोग ज़मीन से निकल के वैसे ही उसी तरफ आएंगे।
मुश्किल है ये कहना, बहुत सारे लोग और ख़ास तौर से अहले सुन्नत इसी किस्म की चीज़ों के कायल हैं, लेकिन इसका कायल होना बहुत मुश्किल है कि यही जिस्म, क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस रेज होते हैं। पहला क्वेश्चन ये रेज होता है कि ये जिस्म आपकी लाइफ के दौरान एक चीज़ नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि फ्रॉम बर्थ टिल डेथ ये जिस्म किसी एक चीज़ का नाम नहीं
है।
मतलब जितना अरसा जो है वो तो चलें सेलुलर चेंज तो अलग है, मेटाबॉलिज्म की बात नहीं है, ज़ाहरी तौर से भी एक चीज़ नहीं है। यानी बचपने का जिस्म, लड़कपन का जिस्म, जवानी का जिस्म, बुढ़ापे का जिस्म, मरते वक्त का जिस्म, सब कुछ सब अलग है। तो अब खुदा कौन से जिस्म को उठाएगा, पहला सवाल ये। अब कोई कहे जवानी का जिस्म उठाएगा, या कोई कहे मरते वक्त का जिस्म उठाएगा, तो मरते वक्त तो लोगों का पता नहीं क्या क्या हाल होता है। तो उससे आप सोच लेंगे अगर वो सारे जिस्म दोबारा से ज़िंदा हो गए तो मैदान महशर क्या नक्शा पेश कर रहा होगा, ये इश्काल। तो इसलिए अच्छा ये एक ज़ाहरी इश्काल है कि जो इस चीज़ को कबूल करने से माने हैं कि ये जिस्म मटीरियल बॉडी उठेगी। दूसरा, आखिरत का डोमेन डिफरेंट है। जैसे हमने कुरान करीम की बहुत सारी आयतों से पढ़ा कि वहाँ पर ये वर्ल्डली रूल्स अप्लाई नहीं हो रहे, वो डोमेन डिफरेंट है। तो वहाँ पर जो जिस्म, अगर इसी जिस्म को आप उठा के वहाँ पहुँचा देंगे तो ये जिस्म वहाँ की चीज़ों को ना बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है, ना वहाँ मूव करने की सलाहियत रखता है। यानी क्या मतलब कि इस जिस्म को आप कितनी लज्जत दे सकते हैं खाने की, मतलब थोड़ा सा खाना खाया, मज़े से मज़ेदार तरीन चीज़ का खाना खाया, ख़त्म हो गया, उसके बाद आप उसे वही चीज़ खिलाते जाएं बीमार पड़ जाएगा जिस्म। लेकिन जन्नत के बारे में क्या है, जो इवन ज़ाहरी लज्जतों के हवाले से भी कितना जिक्र है। इसी तरीके से अजाब है, इस जिस्म को जला दें आग में, ख़त्म हो जाएगा जिस्म, बाकी थोड़ी रहेगा। तो वहाँ पर जो जिस्म है वो अजाब के हवाले से भी बाकी है, सवाब के हवाले से भी बाकी है। ये चीज़ ख़ुद साबित करती है कि जिस्म नहीं है, यानी कम अज़ कम कंपोजिशन ये नहीं है। तो ये जितनी मिसालें बयान की गई हैं वो इस बात को समझाने के लिए बयान की गई हैं कि कोई चीज़ भी ज़ाहरी तौर से गुम हो जाए, ज़र्रे ज़र्रे होके बिखर जाए, लेकिन उसकी हकीकत खुदा के पास महफूज है। और खुदा जब उसकी हकीकत को कॉल करेगा वो चीज़ ज़िंदा हो के आ जाएगी। लेकिन ये बात समझना बहुत मुश्किल है, इसको कबूल करना कि यही जिस्म उठेगा। नहीं, कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स,
जैसे आप वो मौत के वक्त बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर हो गया, कुछ ऐसे उससे हालात हों कि वो
से थोड़ा सा। नहीं देखें, इसमें जो बात समझ में आती है कि खुद खुदा का निज़ाम ऐसी चीज़ों की तरफ इंसान को लेके जाता है कि जो उसकी नफ्स की हालत के लिहाज से कंपेटेबल हो। यानी मैं मिसाल दूँ, पता नहीं वो नहीं है किसी वैसे उसके लिए, नहीं सिर्फ मिसाल जो मेरी नज़रों के सामने की चीज़ है इसलिए मिसाल दे रहा हूँ कि जैसे पिछले साल मेरे वालिद का इंतकाल हुआ और मैं ख़ुद वहाँ पे मौजूद था, उस वक्त मैं ख़ुद वहाँ पे मौजूद था और वो मुझसे बातचीत कर रहे थे कि एकदम से बस, यानी कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने महसूस की वो ये कि उनकी रूह बदन से निकली है, जिस्म को मौत नहीं आई है। मतलब जिस्म को मरने का मतलब है कि जिस्म पहले बीमार पड़ा, फिर ये हुआ, फिर कोमा में गया, फिर ये जैसे अब ज़्यादातर कि जिस्म मरता है और उसके साथ उसकी वजह से फिर रूह निकलती है। लेकिन वो बैठे हुए बातें करते हुए एकदम से वो उनके दोनों हाथ ऊपर उठ गए और वो पीछे की तरफ गिर गया। इन्हें बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे कोई चीज़ जिस्म से निकल के ऊपर चली गई। اور اس کے جھٹکے سے ہاتھ اوپر اٹھے, بالکل میری نظروں کے سامنے کی چیز ہے. اچھا اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا کہ میں فجر کی نماز پڑھ کے دعائیں پڑھ کے میں اکثر بیٹھ جاتا تھا ساتھ, میں بیٹھ گیا پاس, تو انہوں نے امام علی علیہ السلام کا ذکر کرنا شروع کیا, امام حسین کا ذکر کرنا شروع کیا. حالانکہ عام طور سے یہ باتیں کبھی ہوتی تھیں کبھی نہیں ہوتی تھیں, لیکن اس وقت ان کے منہ سے وہی ساری باتیں نکلیں. اور پھر جب وہ خاموش ہوئے فوراً روح پرواز کر گئی, انہیں جیسے نکال لیا. اب میں یہ سوچتا ہوں کہ جیسے مثال کے طور پر وہ خالی یہ تو نہیں کرتے تھے, وہ کرکٹ میچ بھی دیکھ رہے ہوتے تھے, وہ خبریں بھی دیکھ رہے ہوتے تھے ٹی وی پہ, وہ اور دس قسم کی اور باتیں بھی کر رہے ہوتے تھے. یہ کس طریقے کا پورا سیناریو بنایا گیا؟ یعنی یہی کام اس وقت بھی ہو سکتا تھا جب وہ ٹی وی پہ گیم دیکھ رہے ہوں, یہی کام اس وقت بھی ہو سکتا تھا جب وہ کچھ اور دیکھ رہے ہوں. صحیح ہے. تو اس سے یہ بات پتہ چلتا ہے کہ خدا کا ایک پورا نظام ہے. یعنی یہ صرف ایک مثال میں نے دی جو میری نظروں کے سامنے ایسے بہت ہیں, آپ اس پہ دیکھیں گے نا بہت ہیں اس قسم کی چیز, کہ خدا کا نظام اس پوری کنڈیشن سچویشن کو کریٹ کرتا ہے جو نفس کی حالت کے مطابق ہوتی ہے. یعنی اگر جیسے ایک برا انسان ہوگا کہ جو مستحق عذاب ہے, تو اس کا نفس مسجد میں بیٹھ کے نہیں نکلے گا, اور اس کی روح مسجد میں بیٹھ کے نہیں نکلے گی, اس کے لیے ویسے ہی حالات بنیں گے کہ جو اس کی کنڈیشن سے مطابقت رکھتے ہوں گے, یہ خرابی رکھتے ہوں گے. تو یہ چیز یہ نہیں کہ جو نفس کی حالت ہے وہ ڈٹرمن کرتی ہے, اور اٹ ڈٹرمنز ایوری تھنگ ریلیٹڈ ٹو اس. یعنی ہماری دنیاوی زندگی کو بھی وہی چیز ڈٹرمن کرتی ہے جو میرے نفس کی حالت ہے, میری موت کو بھی وہی چیز ڈٹرمن کرتی ہے, میرے آگے کی زندگی کو بھی وہی چیز ڈٹرمن کرتی ہے. یعنی جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آپ کبھی غور کریں کہ آپ کے کچھ رشتہ دار ہیں, ان میں سے بعض کے لیے آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں اس سالے ثواب کروں, بعض کے لیے دل چاہتا ہے کہ نہ کروں, یا کہ ان دل بھی چاہتا ہے تو آپ کر نہیں پاتے, توفیق نہیں ملتی. تو جو ایون آگے بھی چلا گیا ہے, تو پیچھے والے اس کے لیے جو اس سالے ثواب بھیج رہے ہیں, ان اوے اس کی وجہ وہ خود ہے. یعنی اگر اس کے پاس وہ اچھائیاں ہیں کہ وہ یہاں سے اٹریکٹ کرے مزید اچھائیوں کو, اگر وہاں اس کے پاس اچھائیاں ہیں, کیونکہ وہاں وہ خود عمل تو کر نہیں سکتا کہ جو اس کی نیکیوں میں اضافہ کریں, تو لیکن اس کے نفس کی اچھائی وجہ بنتی ہے کہ یہاں لوگ متوجہ ہوں اور اس کے لیے نیکی کو بھیجیں جو اس کے اکاؤنٹ میں ایڈ ہو. تو جو چیز ہے نا کہ جو ہدایت یافتہ ہے وہ اپنے نفس کے لیے, جو گمراہ ہے وہ اپنے نفس کے لیے. یعنی کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ہدایت یا گمراہی کی جو ہم اپنے لیے جمع کرتے ہیں, وہی ہماری ٹوٹل اور ایٹرنل لائف کو ڈیٹرمن کرتی ہیں. اور اس میں جو لوگ خدا سے دور ہیں, جیسے ایک اور مثال میں نے دیکھی بڑی عجیب واقعہ, کہ جو لوگ خدا سے دور ہیں ان کے ساتھ بھی دیکھیں کیا کیا ہوتا ہے. لاہور میں پتہ نہیں آپ ادھر گئے ہیں, یعنی نور جہاں کا جو مقبرہ ہے شادرہ. اچھا مجھے کیونکہ ہسٹری کھنگالنے کا بھی کافی شوق ہے چیزوں کی, تو وہاں ہم نے پوچھ گچھ کی تو پتہ چلا کہ یہ جو اوپر قبر کا تعویذ بنا ہے نور جہاں اور اس کی بیٹی کا, یہ اصل قبر نہیں ہے بلکہ اس کے نیچے تہخانہ ہے اور قبر ادھر ہے. مطلب نیچے پوری ایسی چھت ہے, سمجھیں وہ تعویذ قبر کا اوپر چھت پر ہے نیچے قبر ہے. تو اس کی وجہ کیا تھی ایسا کرنے کی؟ کہ نور جہاں کو اس بات سے ڈر لگتا تھا کہ میں زمین میں دفن ہوں, تو اس نے یہ ارینجمنٹ کیا تھا کہ باقاعدہ پورا کمرہ بنایا تھا, اوپر قبر کا تعویذ تھا اور سونے کے تابوت تھے, سونے کی زنجیروں سے سنگ مرمر کے تابوت تھے, اس میں ان کو ڈالا گیا تھا جسم کو, اینڈ اٹ واز ہینگنگ فرام دیٹ روف. تو ہم نے نیچے بھی جا کے اس جگہ کو دیکھا ہے, اور اس میں اس نے وہ بنوائے تھے, ایسے روشن دان بنوائے تھے اس جگہ پہ جہاں پہ وہ قبر تھی, کہ وہ روشن دان ایسا ہے کہ سورج کی پہلی کرن سے لے کے آخری, مطلب طلوع سے لے کے غروب تک وہاں روشنی رہتی تھی. ایسا اس کا ڈیزائن تھا کہ پہلی سے لے کے آخری کرن تک وہاں اندھیرا نہیں ہوتا تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ جب لاہور پر رنجیت سنگھ نے قبضہ کیا, اور اس کو پتا چلا ہے کہ جناب اس نے تو دبا کے لوٹا ہے. جہانگیر کے مقبرے کا جو اس زمانے میں 1637 میں 1,000,000 روپے لگے تھے, 1637 کے 1,000,000 ان کا مقبرہ بنانے پہ خالی, سب اکھاڑ لیے, سونے چاندی جواہرات سب لے گیا, قیمتی پتھر. حتیٰ کہ اس کو پتا چلا ہے کہ یہ نور جہاں کا جو یہ تابوت ہے یہ بھی قیمتی پتھر اور سونے کی اس میں. اس نے اس جگہ پہ گھسا, اس نے لاش باہر نکالی, اس کو لوٹا اور اسے زمین میں ہی دفن ہونا پڑا. تو ہماری خواہشات, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت با اختیار ہیں, ہم بادشاہ ہیں, ملکہ ہیں, تو ہم جو چاہیں کر لیں. یہ جو ہے یہ سارے کے سارے واقعات اس بات کا سبق ہیں کہ کامیاب انسان وہ ہے کہ جو اپنی زندگی کو اپنے رب کے حوالے کرتا ہے. اینڈ لیٹ ہم ٹیک کیئر آف یور لائف اینڈ یور افیئرس. سب سے اچھی زندگی اور سب سے اچھا حالات اسی وقت انسان کو نصیب ہوتے ہیں کہ جب خدا اس کا مدبر امور ہو. ہم اس قسم کی جو پلاننگیں کرتے رہتے ہیں نا, اس کے سب کے نتائج ایسے برآمد ہوتے ہیں. چلو.